يبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا اس کائنات کو خلق کیا اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے بس اللہ کی محبت کے عنوان کے ذیل میں میری اور آپ کی اس عشرہ اول میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے یہ کائنات مظہر ہے اس بات کا کہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جیسا کہ میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ جب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اس پروردگار عالم یہ سورج کی روشنی ہے یہ چاند کی روشنی یہ پانی یہ زمین یہ آسمان یہ خدا کی نعمتیں ان کے لیے بھی ہیں جو اللہ کو خدا واحد نہیں مانتے یعنی اس کی اپنے مخلوق سے اپنے بندوں سے اتنی محبت خدا کرتا ہے کہ جو اسے نہیں مانتے ان سے بھی اپنی سورج کی روشنی یا پانی یا یہ زمین یا آسمان نہیں چھینتا اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کریں مگر یہ کیسے پتا چلے کہ میں اور آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے دعوے کی دلیل ہونی چاہیے اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو اس کائنات کی ہر شے اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو جب ہم دعوے محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی معیار ہونا چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ آیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں اور اس مسئلے کا جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان الحکمہ کی روایت ہے. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, بہت غور سے پروردگار عالم کے ایک ایک جملے کو غور سے سنیے گا, حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے واجبات کو ادا کرتے ہیں, جب بھی میرا کوئی بندہ واجبات کو ادا کرتا ہے تو وہ میرے قریب آ جاتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں, ہم اور آپ جتنے واجبات پہ عمل کرتے ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, عمرہ, جو بھی, تو نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتن اللہ. تو رب الجلال کہہ رہا ہے میرا بندہ جب واجبات پر عمل کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے, اور جب وہ مستحبات پر عمل کرتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے. یعنی ہماری زندگی پانچ چیزوں کے اندر ہے, واجب, حرام, مکروہ, مباح, مستحب. ان پانچ چیزوں سے ہماری زندگی باہر نہیں نکل سکتی, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ان پانچ کے دائرے میں آتا ہے. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب میرا بندہ واجب ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے, اور جب وہ مستحب پر عمل کرتا ہے, مستحب چاہے وہ نماز شب ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, چاہے صلوات پڑھنا ہو, مریض کی عیادت ہو, والدین کی خدمت ہو, اولاد کی تربیت ہو, جتنے مستحبات بتائے ہیں پروردگار عالم نے اپنے آئمہ معصومین کے ذریعے, تو جب بھی مستحبات پر عمل کرتا ہے قربت اللہ, تو پروردگار کہتا ہے اب اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا. یہ جو مستحب پہ ہم جو راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھنے اٹھا ہے, یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ جو برے سے برے لوگوں سے بھی اچھی طرح پیش آ رہا ہے صرف میری خاطر, تو اس مستحب پہ عمل کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب وہ ثابت کر دیتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے ہاتھ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں, اس کے قدم وہاں اٹھتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں, اس کے کان وہ سنتے ہیں جو میں چاہتا ہوں, اس کی زبان وہ بولتی ہے جو میں چاہتا ہوں, یہ قدم اس طرف جائیں گے جہاں میں چاہوں گا, اور پھر جب وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کر دیتا ہوں. تو اللہ نے معیار بتا دیا کہ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں تو بس اپنے اعمال پہ نگاہ ڈال لینا. اگر واجبات پہ عمل کر رہے ہو تو فبہا, بہت اچھی بات ہے, تم میرے قریب آ رہے ہو, اور اگر مستحبات پہ عمل کر رہے ہو تو تم نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا. جو اپنی محبت کا ثبوت دے دے اس سے خدا کتنا راضی ہوتا ہے. بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں, آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب بکھرے موتی, اور یہ روایت اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بارہا بیان کر چکی ہوں, میں بیان کروں گی آپ کو یاد آ جائے گی. کتاب بکھرے موتی کے پہلے جلد میں یہ روایت ہے, اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ مبارک, یہ شخص اپنے واجب حج کو انجام دے چکا تھا, مستحب حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا, مکے جانا ہے مگر عراق کی سرزمین سے گزر رہا ہے. جب نجف کے علاقے, کوفے کے علاقے سے گزرا ہے, جب وہاں کوفے کے علاقے سے گزرا اور جس قافلے کے ساتھ یہ حج کرنے جا رہا تھا اس قافلے نے ایک منزل پر قیام کیا. کوفے کی زمین ہے, قافلہ رکا ہے, کچھ دیر آرام کریں گے اور پھر سفر شروع کریں گے کیونکہ حج کے لیے مکہ پہنچنا ہے. عبداللہ مبارک کہتا ہے جب اس مقام پہ قافلہ رکا اور میں کچھ دور چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام پہ کوڑے کا ڈھیر ہے, اور وہاں پہ ایک عورت ہے جو پورے حجاب میں ہے, اور اس کا حجاب یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے. وہ عورت اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر سے ایک سڑی ہوئی مردار مرغی کو اٹھا رہی ہے. مردار کھانا حرام ہے, مردار مرغی کو اٹھا رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے. اب انہوں نے حلیہ دیکھ کے کہ یہ مسلمان عورت ہے, دل یہ دکھا کہ اگر مسلمان ہے تو اس کو پتا نہیں کہ مردار کھانا حرام ہے, یہ کیوں لے کے جا رہی ہے. اس تجسس کے پیش نظر یہ اس خاتون کے پیچھے پیچھے چل دیے. وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی, اپنے بچوں سے کہا دیکھو تمہارے کھانے کا سبب بن گیا, میں لے کر آئی ہوں. بس یہ دیکھنا تھا بچے نہ جانے کتنے دن کے فاقے سے تھے کہ ایک مرتبہ خوشی سے چیخنے لگے. اس سے پہلے کہ وہ عورت اس کو پکاتی ایک مرتبہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. عبداللہ مبارک نے جب دروازہ کھٹکھٹایا وہ خاتون دروازے پہ آئی تو کہا دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے اس منزل سے ہوں, اور میں نے دیکھا کہ تم نے ایک مردار مرغی کو اٹھایا اور لا کے اب تم یہاں کے بچوں کو پکا کے کھلانا چاہتی ہو, کیا تمہیں نہیں پتا کہ مردار کھانا حرام ہے؟ اب وہ مومنہ کہتی ہے میں سیدانی ہوں اور بیوہ ہوں, جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا آج کئی روز گزر گئے, میرے بچوں کے جسم میں اور میرے جسم میں ایک دانہ نہیں گیا ہے. آج میرے بچے کئی دن کے فاقے سے ہیں, اور میں جانتی ہوں کہ اگر آج بھی میرے بچوں کو دو لقمے نہ ملے تو میرے بچے مر جائیں گے, اور آپ جانتے ہیں شریعت میں جب جان پر بن جائے تو چند لقمے حرام بھی حلال ہو جایا کرتے ہیں. تو کام ہے، اس لیے میں اس مردار کو مرغی کو اٹھا کے لائی کہ چند لقمے اپنے بچوں کو پکا کے کھلا سکوں تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ بس جب اتنا سننا تھا عبداللہ مبارک کا دل بے چین ہو گیا۔ مومن کے قلب کو رقیق القلب ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ مومن کے دل کو نرم دل کیوں ہونا چاہیے؟ کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے مومن کے دل کو اپنا خزانہ کہا ہے۔ تو جس قلب کو اللہ اپنا خزانہ کہہ دے اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ بس یہ منظر دیکھ کے ان کا دل بے چین ہوا۔ 1000 دینار جو عبداللہ مبارک اپنے حج کے سفر کے لیے لے کے چلے تھے، وہ 1000 دینار اٹھا کے زبردستی اس مومنہ کو دیے۔ وہ مومنہ لے نہیں رہی تھی، مجھے صرف اللہ سے چاہیے، کہا نہیں اللہ ہی نے بھیجے، اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا۔ بڑی مشکل سے اس مومنہ کو وہ 1000 دینار دیے کہ لو اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کرو اور زندگی گزارو۔ اور یہ خود قافلے کے ساتھ نہیں گئے، وہیں کوفے میں رک گئے۔ قافلہ حج پہ چلا گیا، جب حج سے پلٹا ہے قافلہ، تو آج جب حاجی پلٹ کے آئے ہیں تو اس قافلے میں سے ایک حاجی بڑھ کے عبداللہ مبارک کے پاس آیا اور کہا تم نے یہ کیا مصیبت کر دی میرے لیے کہ میدان عرفات میں تم مجھے اپنی یہ پیسوں کی تھیلی پکڑا کے چلے گئے، اس میں 10000 دینار ہے۔ کہتے ہیں میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، تو میں تمہیں عرفات کے میدان میں کہاں سے پکڑاؤں گا؟ کہا کیا بات کرتے ہو، تم کو سب نے دیکھا ہے، تم نے زبردستی میرے ہاتھ میں اپنی امانت پکڑا کے چلے گئے اور میں حفاظت کرتا رہا، لو اپنی امانت پکڑو، میری جان چھوٹے۔ اب وہ تو دے کے چلا گیا اور اس تھیلی کو کھولا تو 10000 دینار تھے۔ عبداللہ مبارک پریشان ہے۔ آپ سب جانتے ہیں حکم خداوندی اس امت کے لیے یہ ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اجر دوں گا۔ انہوں نے اس بیوہ کو 1000 دینار دیے تھے، اب پلٹ کے آ رہے ہیں 10000 دینار۔ اب جب یہ رات کو سوئے ہیں عبداللہ مبارک، خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ خواب میں جناب رسالت مآب کو دیکھا اور جناب رسالت مآب کہتے ہیں تو نے جو اس سیدانی بیوہ عورت کی مدد کی تھی اور فقط اللہ کے لیے کی تھی، رب الجلال کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تیری شکل کا ایک ملک پیدا کر دیا جو تیری نیابت میں حج کرتا رہا۔ اسی ملک نے یہ 10000 دینار بھیجوائے ہیں اور پروردگار عالم نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ اب ہر سال وہ ملک تیری طرف سے تیرے لیے حج کو انجام دیتا رہے گا۔ صلوات پڑھی بابا سے۔ تو جو اپنی محبت کو ثابت کر دے اللہ کی بارگاہ میں مصحبات پر عمل کر کے، تو پروردگار عالم اس کے عمل کے اجر کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو بس ضروری ہے کہ رب ذوالجلال سے محبت کی جائے، کیونکہ رب ذوالجلال عرش پہ اعلان یہ کر رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت حولائی لخمسۃ الذین تحت الکساء۔ کہ پروردگار عالم عرش پہ اعلان کر رہا ہے اور زمین تک بزبان زہرا پہنچا کہ رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے کہ میں نے نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پیروا کشتی کو، لیکن اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر کسا موجود ہیں۔ اور زیر کسا اعلان ہو رہا تھا، پنجتن کے انوار موجود ہیں کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اور اس فرش عزا پر میری اور آپ کی گفتگو حدیث کسا کے ذیل میں کل کی مجلس تک اس منزل پر پہنچی تھی کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب زیر کسا میرے بابا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین اور میرے شوہر نامدار ابو الحسن علی ابن ابی طالب جب اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے، تو بس ایک مرتبہ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں ثم آتیت نحو الکسائی، کہ پھر میں اس چادر کی طرف بڑھی اور میں نے اپنے بابا کو سلام کیا، السلام علیکا یا ابتاہ یا رسول اللہ، اتازنو لین اکون معکم تحت الکسا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ پروردگار عالم کی طرف سے رسول اپنی مرتبت کا جواب جناب سیدہ کے لیے، وہ کیا؟ وقالا وعلیک السلام، وقالا وعلیک السلام یا بنتی ویا بزاتی، قد اذنت لکی، اے میری بیٹی، دو جملے استعمال کیے شہزادی کے سلام کے جواب میں، وعلیک السلام یا بنتی ویا بزاتی، اے میری بیٹی. اور بزاتی کے معنی جو عموماً اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو ملتے ہیں، جگہ جگہ آپ کتابیں کھنگالیں، اس میں لفظ ہوتا ہے اے میری بیٹی، اے میری پارائے جگر، آؤ تم بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤ. مگر عربی زبان میں اگر آپ تلاش کریں تو بزاتی کے معنی جو ہیں وہ ہے ٹکڑا. یعنی رسول کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی، اے میرے وجود کا ٹکڑا. یعنی رسول اگر رسالت کی منزل پہ فائز ہیں تو فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، رسول نبی ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ زہرا رحمت کا ٹکڑا ہے. تو رسول کہتے ہیں آئے میری بیٹی اور اے میری پارا، اے میرے ٹکڑے، آ میری چادر میں میرے ساتھ داخل ہو جا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول منصب رسالت پر فائز ہیں اور اللہ نے قرآن میں رسالت کے کچھ کام بتائے ہیں. تو اگر جناب سیدہ بحکم زبان رسول رسالت کا ٹکڑا ہے تو جو کام رسالت کے ہیں وہ کام شہزادی کے کردار میں بھی نظر آئیں گے، کیونکہ شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے. تو آئیے قرآن پاک سے استفادہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہو الذی بعث، ہم نے تم میں ہی سے، تمہاری قوم میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، رسولا منہم، تم میں سے رسول کو مبعوث کر دیا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، تمہاری روح کو پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب رسالت کے تین کام ہیں جو سورہ جمعہ میں بتائے گئے. رسالت کا کام ہے آیت قرآنی کی تلاوت کرنا، نفس کو پاکیزہ کرنا، جو نفوس ہیں لوگوں کے اس کو پاک کرنا، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. حدیث کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں یا بنتی ویا بزغتی، اے میرے پارے جگر، اے میری بیٹی. تو اب جناب فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، تو یہ تینوں کام کردار فاطمہ زہرا میں بھی نظر آئیں گے اور اس شان سے نظر آئیں گے. صلوات پڑھ دیجیے بابا سے بلا. رسالت کا پہلا کام ہے آیت قرآنی کی تعلیم دینا. شہزادی نے اپنے گھر میں، معاشرے میں اس طرح قرآنی آیتوں کی تعلیم دی کہ شہزادی کے گھر میں موجود جناب فضا 20 سال تک فقط قرآن سے گفتگو کرتی رہی. یہ کس نے سکھایا فضا کو؟ پہچانیے شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر رسالت کا کام ہے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، تو شہزادی نے اس طرح قرآنی آیات کی تلاوت کی کہ شہزادی کے گھر میں رہنے والی کنیز فضا 20 سال تک اگر کسی بھی بات کا جواب دیتی ہے تو قرآن سے دیتی ہے. کمال ہے جناب زہرا کا. پھر رسالت کا دوسرا کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کے نفس کو پاک کرے. اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا، رسول کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے نفس پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، یہ قلب قلب خزانہ الہی بن جائے. تو اب نفوس کے پاک کرنے کی بات میں کیا بیان کروں؟ شہزادی نے کس طرح نفس کا تزکیہ کروایا لوگوں کا کہ شہزادی کی ایک چادر کثیر تعداد میں لوگوں کا تذکیہ کروا دیتی. کتاب بہار الانوار کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہودی کے پاس سے کچھ جو قرض لیے اور رہن میں جناب سیدہ کی چادر گروی رکھوائی کہ جب قیمت آ جائے گی میں مزدوری کر کے جب وہ پیسے کما لوں گا تو وہ یہاں ادا کر کے بی بی کی چادر لے جاؤں گا. یہودی کے باپ سے کچھ جو لیے قرض میں. اچھا یہودی نے وہ چادر جو رہن رکھوائی تھی مولا نے جناب سیدہ کی، اس کو اپنے گھر کی کوٹری میں جا کے ڈال دیا. مولا چلے گئے جو لے کے. کچھ دیر بعد اس یہودی کی زوجہ نے دیکھا کہ اس کوٹری کے اندر سے نور ساتے ہیں اور نور اب قریب جا کر دیکھتی. جب اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا اور قریب جا کے دیکھا تو پوری کوٹری اندر سے چودھری کی چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی ہو، اس طرح نور ساتے تھا. اس کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، گئی دوڑی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کا یہ کمرہ جو ہے، یہ کوٹری جو ہے، یہ نور ہی نور ہو رہا ہے اس کے اندر. اب وہ شوہر آیا اس کا، اس نے بھی اس کوٹری کو کھولا اور واقعی پوری کوٹری اندر سے سفید روشنی میں نہائی ہوئی تھی. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو دیکھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی، دیکھا یہ اس چادر سے نور نکل رہا ہے جو مولا والا علی گروی رکھوا گئے تھے. بس اس مرتبہ جب اس چیز کو دیکھا تو یہ دونوں میاں بیوی دوڑتے ہوئے اپنے رشتے داروں کو بلا کے لائے کہ دیکھو ہمارے گھر میں علی کی زوجہ کی چادر سے اس طرح نور نکل رہا ہے کہ پورے کوٹھی نور میں نہا گئی ہے. جب یہ تمام لوگ جمع ہوئے تو بہار الانوار کی روایت ہے شہزادی کی چادر کے وسیلے سے 80 افراد کا اسی وقت تزکیہ ہوا, سب کے سب کلمہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب شہزادی فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہیں تو وہ رسالت کے تمام امور آپ کو شہزادی کے کردار میں نظر آئیں گے. اور جس کا تزکیہ نفس شہزادی کر دیں وہ اتنا باعظمت ہو جاتا ہے کہ کتاب بہار الانوار کی یہ روایت ہے کہ شہزادی کی ایک خادمہ جناب ام ایمن تھی. جب شہزادی کا انتقال ہو گیا جناب خاتون جنت کی شہادت کے بعد بی بی ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا, کہا میرا دل نہیں لگتا مدینے میں جس مدینے میں شہزادی فاطمہ زہرا نہ ہوں. انہوں نے مدینے سے نکل کر مکے کی طرف سفر شروع کیا. تنہا ہیں, اونٹ پہ سوار ہیں, بس ایک مرتبہ مدینے اور مکے کے درمیان صحرا میں ان پر پیاس کا غلبہ ہوا. جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ابھی بھی ام ایمن بہت پریشان ہیں, تنہا ہوں, صحرا کا سفر, پیاس سے جا بلب ہوں. بس ایک مرتبہ عرش کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, بار الہ میں تیری اس بی بی کی کنیز ہوں کہ جس کی عظمت و عصمت کا اعلان تو نے کیا ہے. بس اسی بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں میں اس فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں, مجھے پانی عطا کر دے. روایت میں ہے کہ آسمان سے ایک ڈول اترا, آسمان سے ایک ڈول اترا اور اس پانی کو جب جناب ام ایمن نے پیا ہے تو روایت یہ کہتی ہے 7 سال تک ام ایمن کو نہ پھر پیاس لگی اور نہ بھوک لگی. صلوات پڑی بابا. اور رسالت کا ایک کام ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. تین کام ہے نا رسالت کے, آیہ قرآنی کی تلاوت کرنا, نفوس کا تزکیہ کرنا, اور تیسری کیا چیز ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. تو باپ اگر علم کی اس منزل پر ہے کہ شہر علم ہے, اب سیدہ رسالت کا ٹکڑا ہے تو خدا نے علم ان کو کس طرح عطا کیا؟ بس بہار الانوار کی روایت کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے 10 خواتین کو 10 چیزیں عطا کی. ہم نے حوا کو توبہ عطا کی, ہم نے سارا کو جمال عطا کیا, ہم نے جناب ایوب کی بزوجہ جناب رحمت کو عفت عطا کی, ہم نے آسیہ کو حرمت عطا کی, ہم نے زلیخہ کو حکمت عطا کی, ہم نے بلقیس کو عقل عطا کی, ہم نے مادر موسیٰ برخانہ کو صبر عطا کیا, ہم نے مریم کو صفوت عطا کی, ہم نے ختیجت الکبریٰ کو رضا و خوشنودی عطا کی, اور ہم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو علم و حکمت سے سرفراز کیا. صلوات. تو اگر باپ رسالت کی منزل پہ شہر علم ہے تو بیٹی رسالت کا ٹکڑا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ زہرا کو علم سے سرفراز کیا. اور اس طرح شہزادی کو علم سے سرفراز کیا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ تمام لوگوں پر حجت ہیں. بہت غور سے مولا کا جملہ سنیے گا. چھٹے امام کہتے ہیں ہم آئمہ تمام لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں, اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم آئمہ پر حجت ہیں. 11 اماموں کی ماں ہیں. یہ شہزادی کے علم کی منزلت ہے, یہ عظمت ہے. چھوٹے امام کہتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم آئمہ پر حجت ہیں, اس لیے رسول کہہ گئے تھے فاطمہ بضعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, اور میں اور آپ اس فرش عزا پہ جب بیٹھتے ہیں فاطمہ زہرا کو راضی کرتے ہیں. یہ اس بی بی کا اعجاز ہے اور حسین ابن علی کا تحفہ ہے. میرے مولا نے خواہش کی تھی نا کل کے مصائب میں آپ نے سنا میرے مولا کی خواہش تھی نا کہ میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دینا, میرا سلام پہنچا دینا کہ میری مصیبت پہ گریا کریں, میری پیاس پہ روئیں. تو جب فرش عزا بچھا کے ہم بیٹھتے ہیں حسین پہ گریا کرنے تو حسین ابن علی نے کہا یہ تحفہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ جہاں تم میرے نام کی فرش عزا بچھاؤ گے میری ماں بہش چھوڑ کے اس فرش عزا پہ آ جائے گی. بس عزاداروں ہم اور آپ اس فرش عزا پہ آتے ہیں جناب سیدہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کو پرسا دینے کے لیے, ان کے بھرے گھر کا پرسا دینے کے لیے. اور جب اس فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہم قرآن سے بھی استفادہ کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی استفادہ کرتے ہیں, کیونکہ رسول یہی کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو احسان ہے حسین ابن علی کا کہ ہم یہاں بیٹھ کر جہاں جہاں دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں ہم وہاں بیٹھ کر قرآن سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اور میری آپ کی گفتگو اس عشرہ اول میں سورہ لقمان کے اوپر ہو رہی ہے, اور کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 15 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا. آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 اور 17 کا مختصر خلاصہ پیش کروں. پروردگار عالم سورہ لقمان کی 16 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے یا بنیا, اپنے بیٹے کو مخاطب کیا جناب لقمان نے اور وصیت کر رہے ہیں, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. اب میں نے آپ سے بیان کیا تھا نا کہ اللہ نے سورہ لقمان میں جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں وہ کر رہے تھے اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے انہیں آیہ قرآنی بنا دیا. آپ ان کی دو وصیتوں کو تو بیٹے کو کی وہ آپ کل سن چکے, اب آ جا اور چار نصیحتیں سنیے. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, یاد رکھو اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل بد ہو یا نیک ہو فتکن فی صخرۃ خدا ظاہر کر دے گا روز قیامت. یہ لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور اللہ لقمان کے جملوں کو قرآن کی آیت بنا کر ہمیں سنا رہا ہے, ہمیں پیغام دے رہا ہے. کیا کہ لقمان کہہ رہے بیٹا میدان قیامت میں پروردگار عالم یعنی رائی کے دانے کے برابر, رائی کے دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ان تکو مثقال حبۃ فی خردل, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے برا عمل ہو خدا اس کو ظاہر کر دے گا. کہاں سے ظاہر کر دے گا, فتکن فی صخرۃ, اگر وہ پتھر کے اندر موجود ہوگا تو بھی نکال دے گا, اوف السماواتی و اوف الارضی, اگر آسمانوں میں ہوگا تب بھی نکال لائے گا, زمینوں میں ہوگا تب بھی نکال لائے گا. اور کس طرح نکال لائے, یاتی بہ اللہ, اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, کیوں ظاہر کر دے گا, اس لیے کہ اللہ بہت باریک بین ہے, جو چیز دوسروں کی نظروں سے چھپ جائے خدا کی نظروں سے نہیں چھپتی. کیوں, اللہ لطیف ہے, لطیف خبیر, وہ ایسی خبر رکھنے والا ہے, وہ اتنا آگاہ ہے کہ جو تمہاری نظروں سے چھپ جائے وہ بھی اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. تو اللہ میدان قیامت میں تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ظاہر کر دے گا, اور اللہ اس طرح ظاہر کرے گا. اب پوچھے نا کہ مولا کس طرح ظاہر ہوگا, میں ہر روز اس ممبر پہ یہ کہتی ہوں کہ وارث قرآن کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر وارث قرآن اور قرآن ساتھ ہوں گے تو ہمارے قدم صراط مستقیم سے لڑکھڑا نہیں سکتے اور پھر یہ راستہ ہمیں بہشت کے دروازے تک لے جائے گا انشاءاللہ. تو وارث قرآن سے پوچھیں کون سا عمل, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل تو خدا کس طرح ظاہر کرے گا, اس منظر کو تو بتا. تو بس جب وارث قرآن کے در پہ آئے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندہ مومن کو قبر سے اٹھائے گا, جب قیامت کا منظر پیش کیا جائے, کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, کتاب قیامت کے 10 مراحل پڑھیے اس کو, بہت خوبصورت کتاب ہے. آل محمد نے ہر چیز عیاں کر دی, ایسی کوئی چیز نہیں جو ہماری نظروں سے چھپی رہ سکے. مولا نے ہر منظر کو بیان کر دیا, قبر سے اٹھو گے تو کیا ہوگا, قیامت کس طرح آئے گی, وہ کون سے کام ہے اگر تم دنیا میں کرو تو قیامت کی سختی سے بچ جاؤ گے, وہ کون سے کام ہے اگر تم کرو تو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا, وہ کون سے اعمال ہے جو تم کرو تو قبر میں فشار قبر نہیں ہوگا. یعنی ہر چیز مولا نے کھول کے بیان کر دیا ہماری محبت میں کہ تم پریشان نہ ہو, ہم ہیں موجود تمہیں تمہاری رہبری کے لیے. یہ ہمارا قصور ہے کہ اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں. تو اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, کتاب منازل الآخرہ میں بھی یہ روایت ہے کہ چھٹے امام کہتے ہیں جب خدا کسی بندے کو قبر سے اٹھائے گا ایک خوف دہشت کا عالم ہوگا کہ میدان قیامت میں لے جایا جا رہا ہے، اولین سے آخرین کا مجمع ہے. خوف دہشت اس لیے ہوگی، میں نے بارہا اس ممبر سے ذکر کیا، کہ جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، جیسا اس نے بنا دیا ہم آ گئے. لیکن میدان قیامت میں ہم کس طرح آئیں گے یہ ہم میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے اسی شکل میں میدان قیامت میں اٹھائے جائیں گے. معصومین یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی تکبر کرتا ہے دولت پہ، اپنے عہدے پر، اپنے جاہ و حشم پر، کسی بھی چیز پر تکبر اگر دل کے اندر ہے، تو پروردگار عالم اس کو میدان قیامت میں انسانی شکل میں نہیں اٹھائے گا، چیونٹی کی شکل میں اٹھائے گا. اور اولین سے آخرین کے مجمع کا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہ پیروں سے روندا جا رہا ہوگا. تو اس دنیا میں جانے کے لیے شکل کتنی نورانی ہو، کتنی خوبصورت ہو، کس طرح شکل انسانی میں جائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اب جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کتنے لوگ ہوں گے جو بڑی بری شکل میں جا رہے ہوں گے، جانوروں کی شکل میں جا رہے ہوں گے، کچھ ہیں جو لباس میں ہوں گے، کچھ برہنہ اٹھائے جائیں گے. اس تمام تفصیلات مولا نے بتائی ہیں، جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح قبر سے اٹھائے جائیں گے. تو چھٹے امام کہتے ہیں جب ایک شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ پریشان ہوگا، تو ایک مرتبہ اس کے آگے آگے ایک جسم مثالی بھی ہوگا، ایک نورانی شکل بھی ہوگی جسم مثالی، اور وہ اسے کہے گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. یعنی جب وہ گھبرا رہا ہے تو وہ جسم مثالی اسے تسلی دے رہا ہے. میدان قیامت میں پہنچے، اب نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں وہ بندہ مومن پھر پریشان ہوگا، نہ جانے میں نامہ اعمال کے ساتھ میں ملے، پھر وہ جسم مثالی کہے گا نہ گھبراؤ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تم نہ گھبراؤ، تمہیں نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا. پھر حساب و کتاب کا مرحلہ، پھر وہ مومن پریشان ہے، پھر یہ جس نے مثالی اس کو تسلی دے رہا ہے. پھر پل صراط پہ گزرنے کا مرحلہ ہے، پریشان ہے مومن، پھر یہ جس نے مثالی اس کو تسلی دے رہا ہے. یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا مومن. اب جب پہنچ گیا تو اس جس نے مثالی کو مخاطب کیا، سنیے غور سے، اس جس نے مثالی کو مخاطب کر کے کہا تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانا، میں جب سے قبر سے اٹھایا گیا تو ہر لمحہ میرے ساتھ تھا، ہر ہر پریشانی کے عالم میں تو مجھے تسلی دیتا گیا، تو مجھے خوشی دیتا گیا، آخر تو کون ہے؟ اور اب تو میں بہشت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اپنی منزل پہ کھڑا ہوں، تو مجھے بتا دے کہ تو کون ہے، میں تیرا شکریہ ادا کروں. وہ جس میں مثالی کہے گا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے فلاں مومن کے دل میں پیدا کی تھی، تم نے فلاں مومن کے دل کو خوش کیا تھا، اللہ نے اس خوشی کو آج مجسم کر کے مجھ جیسے جسم مثالی کی شکل میں خلق کر دیا، تاکہ جب تم نے دنیا میں اس مومن کو خوش کیا تھا، آج تمہیں خوش کرنے کے لیے، اس خوف میں تمہیں تسلی دینے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے خلق کر دیا، جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے کام، یہ ماں باپ کو راضی کر دینا، رشتے داروں کو راضی کر لینا، کسی مستحق کی مدد کر دینا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو چلے جانا، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر، کسی بھی عمل سے، حتیٰ کہ ہم تو کبھی کبھی اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری کسی رشتے دار سے لڑائی ہے، ناچاکی ہے، تو ہم تو اسے مسکرا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ورنہ مومن کا طریقہ کیا ہے، جب ملو تو مسکرا کے ملو، اگر تمہاری مسکرا کے سلام کر لینا کسی کے دل کو خوش کر دے، اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے جس میں مثالی کی. تو کہا کہ اگر دنیا میں تم نے کسی مومن کے دل کو خوش کیا، تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس طرح پروردگار عالم تم کو میدان قیامت میں تمہاری مدد کرے گا. تو سولہویں آیت میں سورہ لقمان کی پروردگار عالم کہتا ہے تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل شاید ہمارے ذہنوں میں نہ ہو کہ ہم نے کب کب کس کا دل خوش کیا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل میدان قیامت میں، چاہے وہ پتھر کے اندر پوشیدہ ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، یا کی بحلہ، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. پھر سترویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، سورہ لقمان کی نصیحت جو اللہ بیان کر رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آقم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو. اور نماز کا تذکرہ گزشتہ روزانہ کی مجالس میں آ رہا ہے کہ اہم ترین چیز ہے یہ. اب سنیے سترویں آیت کا ترجمہ، یا بنیا آقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، برائیوں سے روکو، وصبر علی ما اصابک، اور صبر کے مقامات پہ صبر کرو، ان ذالک فی عزم الامور. یہ اہم ترین کاموں میں سے ہیں، کیا؟ نماز، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، صبر کرنا، چار چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی. کہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کے لیے روز تذکرہ ہو رہا ہے. اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک شخص نے آ کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے سوال کیا، فرزند رسول اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ ان بندوں کے کس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ چھٹے امام کا جواب سنیے. امام کہتے ہیں اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، امام کی معرفت. اس کے بعد جو عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز ہے. امام کا جملہ کتنا مکمل ہے، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے. مگر عجیب بات یہ ہے، جو چیز اتنی اہم ہو کہ اس کے قبولیت پر ہمارے باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز ہماری رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے، اس چیز کو اتنی بے توجہی سے پڑھا جاتا ہے. خصوصیت سے آج کل ہر ماں یہ شکایت کرتی ہے کہ جب ہم بچوں کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز اول وقت پڑھ لو، ابھی پڑھ لو، اب بچوں کا دماغ کہیں ٹی وی میں اٹکا ہوا ہے، کہیں کمپیوٹر گیم میں اٹکا ہوا ہے، کہیں کوئی ویب سائٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. اب ماں نے جب بار بار کہا، دادی نے کہا، ماں نے کہا، باپ نے کہا، تو ماؤں کا آج کل ہر ماں یہ کہتی شکایت کیا ہوتی ہے کہ ادھر بچہ مسلح پہ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ہم نے پلٹ کے دیکھا دو منٹ نماز مکمل ہو گئی. بیٹا پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لیا. اتنی جلدی پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی. نماز واجب بھی تو پڑھنا تھا، پڑھ ڈالا. وہ احترام نماز نہیں ہے. اب رسول کی زبان سے ایک واقعہ بیان کروں، پھر میں اور آپ ہم سب گھر جا کے اپنی نمازوں پہ غور کریں. رسالت مآب جناب رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانچویں امام بیان کر رہے ہیں اس روایت کو. پانچویں امام شاہ فرماتے ہیں ہمارے جد رسول اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے درمیان، ایک شخص آیا کہیں سے آیا مسجد میں اور جلدی جلدی کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا، اسی طرح جیسے آج تک کچھ بچے پڑھتے ہیں. اللہ ہماری بھی ہدایت کرے، ہماری اولاد کی بھی ہدایت کرے، اتنی خوبصورت شکل میں یہ نماز ہم اللہ کے پاس بھیجے کہ جب جائے تو یہ نماز ہماری شفاعت کروائے. تو کہا ایک شخص آیا، رسول بیٹھے ہیں، رسول کے اصحاب بیٹھے ہیں، پانچویں امام اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ شخص آیا جلدی جلدی دوڑتا بھاگتا آیا، وضو کرتا ہوا نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور اس طرح جلدی جلدی رکوع اور سجود، ادھر رکوع میں گیا، ادھر سجود میں گیا، پھر کھڑا ہوا قرت، اتنی پھرتی سے نماز ادا ہو رہی ہے کہ جب وہ نماز ادا کر چکا تو رسول اسلام نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، یہ اس طرح سے نماز پڑھ رہا تھا جیسے کوئی کوا اپنی چونچ زمین پہ مار کے اٹھاتا ہے. رسول کے جملے ہیں، جیسے کوئی کوا اپنی چونچ زمین پہ مار کے اٹھاتا ہے، اور اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا، یہ میرے دین پر نہیں مرے گا. اور جو رکوع اور سجود کو، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو رسول کہتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور اسی لیے معصوم کہتے ہیں کچھ لوگوں کی 50 سال میں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ شرائط کا احساس ہی نہیں ہے. رب، میں نے پہلی محرم کی مجلس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ چوتھے امام کہتے ہیں جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اپنی حیثیت جانو، ہم ذلیل و حقیر اور وہ خدائے بزرگ و برتر، جب اس کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو اور تمام نماز کے ارکان کو احترام اور ادب سے بجا لاؤ. لیکن اگر نماز اس طرح ادا ہو رہی جیسے اللہ سے بس ہیلو ہائے ہو رہا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اللہ سے اتنا ہو جائے کافی نہیں. اگر نماز کو اتنی بے توجہی سے پڑھا گیا تو رسول کہتے ہیں اس طرح نماز پڑھنے والا میرے دین پہ نہیں مرا. اور جو رکوع اور سجود کو، قیام کو صحیح سے انجام نہ دے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے نماز پڑھی نہیں. کیونکہ پوری نماز میں جب بھی ہم کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم قرأت کر رہے ہوں، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، یا وہ ہم رکوع کی حالت میں ذکر رکوع کر رہے ہوں، یا وہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں ذکر سجدہ کر رہے ہوں، حکم خدا کیا ہے؟ جسم کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے، جسم ساکن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اب یہ نہیں کہ ہاں انگلی بھی ہل رہی ہے، ہاتھ کی انگوٹھی بھی صحیح کی جا رہی ہے، چادر بھی گھسی. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بچوں سے کہا جائے نماز کی چادر گھر میں بنی ہوئی ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھو. اب ہماری جلدی کے بس نماز ادا کرنی ہے، امی کو راضی کرنا ہے، دادی کو راضی کرنا ہے، کوئی دوپٹہ اٹھایا، اور دوپٹے سے ہاتھ کور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے دوپٹہ گھسیٹ رہے ہیں، ادھر سے گھسیٹ، توجہ ہے ہی نہیں رب کی طرف. اور اس کھینچا کھینچی میں جو نماز پڑھی جائے گی پھر وہ کیا ہوگی؟ وہ ویسی ہوگی جیسے کوا چونچ مارتا ہے زمین پر. تو پوری نماز کے حالت میں جسم ساکن ہونا چاہیے، پوری نماز میں فقط ایک جگہ پہ جسم میں حرکت ہونی چاہیے، ایک جگہ پر، اور وہ جگہ کیا؟ جب ہم دونوں سجدے کر کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے وقت ہمیں اٹھنا چاہیے، یعنی جب ہم اٹھ کے، یعنی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، تو چونکہ بیٹھے سے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت جسم میں حرکت ہے، باقی پوری نماز میں کہیں جسم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، ساکت ہو کے نماز پڑھنی اللہ کی بارگاہ میں کریں. ایسے ہی تو نہیں مولا علی کے پیر سے تیر نکل جائے اور پتہ نہ چلتا تھا، نماز کی شرائط ہیں. تو اب جناب لقمان جو وصیت کر رہے ہیں بیٹے کو، اور خدا ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، قائم کرو. دوسرا لفظ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو، یعنی امر حکم دو معروف نیکیوں کا، خود بھی نیکی پر عمل کرو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرو. ونہا روکو عن المنکر برائی سے، خود بھی برائی سے روکو اور دوسروں کو بھی روکو. اور یہ اتنا اہم کام ہے، دیکھیے حسین ابن علی جب مدینے سے چلے ہیں نا، تو جو وصیت لکھ کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے کر آئے تھے، اس میں جملہ یہی تھا میرے مولا حسین کا، میں کربلا جا رہا ہوں اقتدار کے لیے نہیں، لالچ میں نہیں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. یہ حسین کی شہادت کا مقصد ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. تو حسین کی مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. حسین کی شہادت پر ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی محلے میں بہت زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اب ہر گھر کی مرضی سے، عموماً ہم ذاکرین سے کہا ہی جاتا ہے کہ بس مختصر سی پڑھ دیجئے، کہ بس تھوڑے سے فضائل تھوڑے سے مصائب پڑھ دیجئے. حق ادا، یاد رکھیے فضائل بھی پڑھنا ہے مصائب بھی پڑھنا ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے. جب تک مجلس میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہوگا، ہم نے حسین کی شہادت کو نہیں پہچانا، مقصد شہادت کو نہیں پہچانا. حسین نے کیوں بھرا گھر لٹایا؟ اس لیے کہ نیکیوں کو پھیلائیں، برائیوں سے روکیں. اور یہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ کی توہین سے بچنا. رسول کا جملہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی توہین سے بچنا. اصحاب نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی کلمے کی بھی توہین کرتا ہے؟ کہا اگر کوئی مومن معاشرے میں گناہ ہوتا دیکھتا رہے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کلمے کی توہین کر رہا ہو. اتنا اہم کام کہ اگر کہیں گناہ ہوتے دیکھو، مدارج ہیں، اگر کسی کو زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، اگر کسی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، اور اگر کسی کو زبان اور ہاتھ دونوں سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو اس کے لیے اظہار نفرت کرو کہ بائے اللہ اس کی ہدایت کر دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچ جائے. مدارج ہیں، زبان سے کرو ہاتھ سے کرو، نہیں کر سکتے ہو گے اس طرح سے تو کم سے کم دل سے تو کرو. تو امر المعروف اتنا اہم فریضہ کہ روایات میں ملتا ہے، کتاب پند تاریخ کی پانچویں جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں شہر پہ میرا عذاب نازل کر دو، اس شہر کو پلٹ دو. دونوں فرشتے چلے، اللہ کا حکم ہے اس شہر پہ عذاب نازل کرنا ہے. جب وہ فرشتے چلے اور شہر کی فضاؤں تک پہنچے تو دیکھا کہ اسی شہر کے لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو آدھی رات کو مصلے پہ کھڑا ہوا رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. اب جب ان دونوں فرشتوں نے یہ دیکھا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ کیوں نہ اللہ سے پوچھ لیں کہ ہمیں اس شہر پہ عذاب نازل کرنا ہے، شہر کو الٹ دینا ہے، تو یہ شخص رو رو کے مصلے پہ دعا مانگ رہا ہے اپنی مغفرت کی، آیا اس کو نجات دینا ہے یا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دینا ہے؟ جیسے ہی ایک فرشتے نے کہا، دوسرے نے کہا خبردار اللہ کا حکم ہے، سوچنا کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے. اب یہ دونوں فرشتے آپس میں بول رہے ہیں، اللہ نے وحی نازل کی کہ جتنی ان بدکاروں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس بندے نے بھی مجھے اتنی ہی تکلیف پہنچائی ہے. جب اس شہر کے گناہگار گناہ کر رہے ہوتے تھے تو اس کے چہرے پہ کوئی آثار ناراضگی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی عذاب میں شامل کر لو. تو آپ نے دیکھا کہ اگر عمل بالمعروف نہ کریں، آج جب مشہد و قم میں علماء سے پوچھا جاتا ہے، نجف کے علماء سے پوچھتے ہیں، قم کے علماء سے پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ زمانے میں آج کل بلائیں بہت آ گئی ہیں، یہ زلزلوں کا آنا، زمین کا پھٹ جانا، یہ سونامی کا آنا، یہ حادثات کا ہونا، موت کا بڑھ جانا، بیماریوں کا پھیل جانا، تو جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، علماء کہتے ہیں حدیث رسول ہے کہ جب معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کم ہو جائے گا، لوگ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ آسمان سے بلائیں نازل کرے گا. اب وہ ہو رہا ہے. ہم اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں، اگر بحثیت ماں ہمارے لیے بہت شفیق ہے، لیکن بحثیت ساس وہ ہماری بھاوے کے ساتھ شروع کچا نہیں کر رہی، ہم پر کیا فرض ہے؟ امر معروف کریں. امی ایسا نہ کریں. ہماری بہن، پھوپھی، خالہ، پڑوسی، دوست، ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے وہ رک جائے گی تو ثواب میں تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے نا. لیکن ہم چھوڑو، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اپنی بیٹی ہے یا ہمارے میرے آپ کے گھروں کی بات ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کو بلانا چاہیں، آج ہم نے فلاں چیز پکائی ہے، آج داماد بھی بیٹی کو بلا لو، اور بہو نکلنا چاہے، ابھی تو گئی تھی تم، وہ ہماری غلام ہے، بنی ہوئی ہے، خدا کے بعد ہم خدا ہیں کہ ہم. اللہ کہتا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلو، مگر مسئلہ یہاں یہ کہ عورت ایک شخص سے نکاح کر کے نہ جانے کس کس کے جواب دیتی پھرتی ہے. اللہ نے تو کہا شوہر سے پوچھو، شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکالو گے تو لعنت آئے گی اللہ کی، اس کی اجازت کے بغیر مت نکلنا. مگر یہاں اس ہماری خوشی کے موقع پہ مولا آئے اور روتے ہوئے جائیں کہ ہمارے شیعہ کا گھر ہے جہاں سے حرام موسیقی کی صدائیں گونج رہی ہیں. نہیں بولتے ہم، خاموش رہتے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے. بس یاد رکھیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کیا تو معاشرے میں بلائیں آتی ہیں، اور جو امر المعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رسول اسلام کہتے ہیں میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کے رتبے کو، مقام کو دیکھ کر اہل محشر رش کریں گے. لوگ پوچھیں گے کیا یہ شہید ہیں؟ کہا نہیں شہید نہیں ہے. کیا یہ نبی ہیں؟ کہا نبی نہیں ہے. پھر کہا ان کو اتنا مرتبہ کیسے ملا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے خاندان میں امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں عن المنکر کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جس بات کی نصیحت جناب لقمان کر رہے ہیں وہ فریضہ ہم سب نے ادا کرنا ہے، جہاں کہیں بھی، جس منزل پر بھی ہیں، گھر سے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی. اور پھر آخری چیز کیا کی جناب لقمان نے؟ وصبر علی ما اصابک، اور میرے بیٹے صبر کے مقامات پہ صبر کیا کرو، صابر بن کے رہو. دیکھیے جنت جگہ ہے مجاہدوں کی، شاکرین کی، صابرین کی. خدا ہمیں صابرین میں رکھ کے، شاکرین میں رکھ کے، مجاہدین میں رکھ کے بہشت میں لے جائے. تو جب صبر کا موقع ہو تو صابر بن جاؤ. اور صبر کے موقع کیا ہوتے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ملائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مصائب پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور ایک گناہ کے مقابلے پہ صبر کرنا. کہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، حالات بھی مہیا ہیں، مگر فقط اس لیے نہ کیا. بس چھوٹے سے گھروں کی میں کیوں خاتون ہوں، گھر کی مثال دوں، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بہن کی شادی ہو رہی ہے. اب جب شادی ہو رہی ہے تو دلہا والے جب آ رہے ہیں تو مووی والا بھی آ رہا ہے ساتھ میں، ہم نے بہت کوشش کی نہیں مان رہے وہ لوگ. اب دل ہے بھائی بہن کی شادی ہو، کس کا دل نہیں چاہے گا بن صبر کے شادی میں شریک ہو، مگر دل پہ صبر کر لیا کہ نہیں اگر میں اس طرح بن صبر کے شامل ہوئی وہ جو مووی بنانے والے ہیں، جو ویٹرز ہیں، وہ میرے محرم تھوڑی ہیں. جب ان کی نگاہ میرے آراستہ چہروں پہ، میک اپ زدہ چہروں پہ اور اس طرح لباس پہ جائے گی، میرا وقت کا امام روئے گا. زینب کو پرسہ دینا ہے آج، فرشہزاد پہ بی بی سے وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ بی بی ہمیں توفیق دے ہم ایسا حجاب کریں کہ شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں. بس جب ان گناہ کے مقامات پہ اب خاندان والے لاکھ کہتے رہے، پھوپیاں کہہ رہی ہیں، خالائیں کہہ رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے، ساس کہہ رہی ہے، دیورانی جرانی، ارے کچھ نہیں ہوتا، شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، اتنے کپڑے رکھے ہیں، زیور رکھا ہے کس لیے پہنو، سب کچھ چھوڑ کے صرف خدا اور امام اور رسول کی رضامندی کے لیے. نہیں، یا تو کچھ سیپریٹ انتظام کروائیے کہ جہاں مرد داخل ہی نہ ہو، بالکل پہنیے، بالکل زیب و زینت دکھائیے، خوشی کا موقع ہے. لیکن جب انتظام نہیں ہے اس لیے صبر کر لینا، دل چاہ رہا ہے مگر صبر کر لینا کہ خدا، امام اور رسول راضی ہو جائے. یہ ہے صبر. اور جب جب صبر کی منزل آئے کبھی خود کو تنہا نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم اس حضرت حجت کے چاہنے والے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے بھی گزشتہ مجلس میں امام زمان کی ایک توقیع مبارک پیش کی تھی، امام کا ایک تحریری پیغام، اسی کو آج پھر دہراؤں گی کہ امام نے تحریری پیغام جب بھیجا حضرت حجت نے تو یہی تو لکھا تھا کہ ہم تمہاری دیکھ بھال میں اور سرپرستی میں کوتاہی نہیں کرتے. ہماری نگاہ ہر وقت تم پر رہتی ہے اور ہم تمہارا خیال کرتے ہیں. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو دشمن تمہیں جڑ سے ختم کر دیتے, تم پر بلائیں نازل ہوتی. تو جب بھی صبر کا موقع ہو صبر کرنا ہے اور وقت کے امام کو پکارنا ہے, کیونکہ وہ امام ہر لمحہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے. بس ایک روایت امام زمان کی پیش کروں اور مصائب کی منزل سے متصل ہو جاؤں. کتاب وارث زمانہ سے ملاقات, اس کتاب میں ایک روایت درج ہے کہ ایران کے رہنے والے ایک مومنوں کا قافلہ چلا مکے کی طرف اور ارادہ یہ کیا کہ عراق کی زمین سے ہوتے ہوئے مکہ جائیں گے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے. جب وہ نکلے اور جب منزل کوفہ پہ پہنچے تو ایک مرتبہ اس قافلے میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اب ٹھیک نہیں ہو رہا, قافلے والوں کو آگے بڑھنا ہے. بس قافلہ سالار نے کوفے میں مولا کے حرم کے مولا کائنات کے حرم کے خادم کو بلایا اور کہا دیکھو ہم تمہیں یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ ہمارا ساتھ ہمارے کاروان میں ہمارے ساتھ تھا مگر یہ اتنا بیمار ہو گیا یہ چل نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو پا رہا, تو ہم تمہیں تھوڑے پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھنا اور تمہیں یہ اختیار بھی دیے جاتے ہیں کہ اگر ہماری جانے کے بعد بیماری سے یہ مر گیا تو اس کو غسل و کفن دے دینا, اس کا جو مال ہے وہ امانتاً رکھے رہنا, جب ہم زیارت سے پلٹیں گے مکے سے تو پھر ہم اس کا سامان اس کے وارثوں تک پہنچا دیں گے. یہ کہہ کے اس خادم کو کچھ اجرت دے کر کاروان چلا گیا. وہ خادم بہت بے مروت تھا, وہ اسے ایک کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا, یہ بےچارا نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, ایک کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا پھر اثر کے بعد آتا تھا, یہ بھوکا پیاسا پڑا ہوا, اور اس بھوک اور پیاس کی تکلیف کے عالم میں کس کو پکارتا تھا؟ وقت کے امام کو. کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو ہمارا وارث ہمیں دیکھ رہا ہے. اسدارو ہر عمل کرتے وقت سوچا کرو ایسا نہ ہونے پائے کہ امام ہم سے ناراض ہو جائے, وہ راضی ہیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز ہے. بس یہ امام کو یاد کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ وہ خادم آیا اور اس نے دروازہ کھولا, جب وہ صبح دوسری صبح آئی وہ جانے لگا بند کر کے, اس مریض نے کہا کہ دیکھو مجھے کمرے میں بند کر کے نہ جاؤ, یہاں کوفے کے باہر وادی السلام میں جو قبرستان ہے خدا ہم سب کو بار بار عرض کربلا کوفہ مشہد قم لے جائے. تو کہا کہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے اس وادی السلام میں ایک مقام مقام امام زمانہ بھی ہے جہاں امام زمانہ آتے ہیں, کہا مجھے پکڑ کے اس قبرستان نے اس کمرے میں چھوڑ کے چلے جانا, میں وہاں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ خادم اس کو پکڑ کے وادی السلام میں مقام حضرت حجت کے مقام پر بٹھا دیا. اب یہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے, وہ جو لے کے گیا تھا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنی قبا کو دھویا اور پاس کے قبرستان میں جھاڑی تھی اپنی قبا کو دھو کے اس نے وہاں ڈال دیا, دیکھو میں جا رہا ہوں میری قبا سوجا ہے اس کو اٹھا لینا گرنے نہ پائے خراب ہو جائے گی. بیٹھا ہوا ہے کہ اس مقام کا نام مقام حضرت حجت ہے, کیا مولا یہاں پر آئے تھے؟ کیا مولا نے یہاں کسی مظلوم کی مدد کی تھی؟ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے کہ دور سے سامنے سے ایک نورانی ہستی کو آتے ہوئے دیکھا. آپ کی صلوات نے گواہی دے دی کہ آپ کے دلوں نے گواہی دے دی وہ حضرت حجت تھے. آئے آ کے شخص کا حال پوچھا, اس کا نام پوچھا, عربی میں گفتگو کر سکا نہیں, میں ایران کے رہنے والوں میں عربی نہیں جانتا. اب مولانا نے فارسی میں گفتگو شروع کی. اکیلا تھا نا, تنہا تھا, ہمارا آپ جب منقبت میں سنتے ہیں نا حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. اب وہ جو تنہا تھا جب امام مل گئے امام حال پوچھنے لگے, اب بیان اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امام ہے, بولتا جا رہا, وہ امام سوال کرتے جا رہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھتے جا رہے اور یہ جواب دیتا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اتنا بد نصیب ہوں مکے زیارت کے لیے نہیں جا سکا. حضرت حجت نے کہا نہ گھبراؤ, اب تم صحت یاب ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ اگلے سال ضرور جاؤ گے مکے. اب امام نے اٹھنا چاہا, جیسے امام اٹھنا چاہتے ہیں اس کو نہیں پتا یہ میرے وقت کے امام, کہتا آپ کچھ دیر بیٹھ جائیے, میں تنہا ہوں اکیلا ہوں, کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہے, مسافرت میں ہوں, آپ بیٹھ کے بولتے ہیں مجھے تسلی ہوتی ہے. امام پھر بیٹھ گئے, پھر اس سے گفتگو کرنے لگے, پھر امام نے کھڑا ہونا چاہا, اس نے پھر امام کو روکا, کچھ دیر اور بیٹھ جائیے مجھے تسلی ہوتی ہے. اب جو امام اٹھے تو کہا دیکھو مجھے بہت لوگ پکار رہے ہیں مجھے جانا ہے. یہ کہہ کے امام آگے بڑھے, اب یہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا چاہا کہ تعظیم کے لیے اٹھے اور وہ جو ابا ڈال کے خادم گیا تھا وہ جب اٹھا تو حیران میں کھڑا کیسے ہو گیا, میں تو کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا, اب جو قدم بڑھے چلنے لگا تو جب پہچانا کہ میرا وارث آ کے مجھے شفا دے گیا. عزادار و مجلس عزا میں بھی حضرت حجت آتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رسم دنیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارث کو پرسہ دیتے ہیں. عزادار و اس فرش عزا پہ ہم حضرت حجت کو پرسہ دیتے ہیں، جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، اور آج پرسہ کس کا دیں گے؟ ام المصائب بی بی زینب کے فرزندوں کا. آج اونو محمد کا پرسہ دینا ہے. عزاداروں، یہ جو اسلام اس وقت دنیا میں ہے، یہ جو ایمان ہمارے دل میں ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ کوئی کربلا والی ماؤں سے پوچھے. عزاداروں، ہمیں تو ہر آن فکر ہوتی ہے اپنی اولادوں کی صحت و سلامتی کی. یہ کربلا والی مائیں تھیں جو شب عاشور اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی تمہیں کل قربان ہونا ہے. جناب زینب بھی شب عاشور اپنے خیمے میں اپنے دونوں فرزندوں اون و محمد کے سروں کو اپنے پہلو پہ رکھ کے کہتی تھی بیٹا کل قربانی کا دن ہے. اسلام پر احسان ہے کربلا والی ماؤں کا، کہا بیٹا کل قربان ہونا ہے. اور دیکھو اس طرح جہاد کرنا کہ مقتل میں تمہیں نہ کہنا پڑے، لشکر یزید سے صدا آئے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسی جنگ کرنا میرے شیروں. اور دیکھو ماں کو شرمندہ نہ کرنا. عزاداروں، روز عاشور نمودار ہوا، ہر جانشار قربانی پیش کر رہا ہے، یہ بچے بڑھ بڑھ کر جاتے ہیں، خدمت امام میں جاتے ہیں، مولا حسین سے کہتے ہیں آقا مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزاداروں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مولا حسین کی غربت کس منزل پہ تھی، مولا کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے گود کے پالے سامنے کھڑے ہو کے کہیں مولا مرنے کی اجازت دے دو. جیسے ہی اجازت مانگی حسین ابن علی ہزاروں قطار رونے لگے، کہا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے. بچوں کو اجازت نہیں مل رہی. ایک مرتبہ پھر ماں کے خیمے میں آئے، جیسے ہی اونو محمد ماں کے خیمے میں آئے جناب زینب نے چہرہ پھیر لیا. اب جو چہرہ پھیرا ہے نا تو بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں آپ نے اپنے رخ کو پھیر کیوں لیا، اماں کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ جناب زینب کا جملہ سنو اور ان کے صبر پہ سلام کرو. جناب زینب کہتی ہیں ناراض اس لیے ہوں کہ ابھی تک زندہ کیوں ہو، میں تمہاری لاشوں کی منتظر بیٹھی ہوں. بس عزاداروں، اتنا سننا تھا. بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں ہم بار بار جاتے ہیں مگر ہمیں آقا سے اجازت نہیں مل رہی. جناب زینب کہتی ہیں چلو میں اجازت دلواؤں. جناب زینب نے بچوں کے بازو تھامے بھائی کے خیمے میں آئیں. اب جب بھائی کے خیمے میں پہنچی ہے نا تو جناب زینب سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. جناب زینب نے کہا تو کچھ نہیں، سر جھکائے کھڑی ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں زینب خاموش کیوں کھڑی ہو، زینب بولتی کیوں نہیں ہو؟ کہا بھیا آپ سے جب بھی مانگا آپ نے عطا کیا، مولا آج اپنے بچوں کے لیے موت مانگنے آئی ہوں. عزاداروں، ہم بچوں کا واسطہ دے کے، آنو محمد کا واسطہ دے کے، کربلا والوں کا واسطہ دے کے اپنے بچوں کی زندگی اور صحت مانگتے ہیں. اس ماں کے حوصلے کو سلام کرو جو حسین مظلوم سے کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین مظلوم کے قلب پہ قیامت گزر گئی، حسین زینب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بہن ہے جو میری محبت میں کربلا کے میدان تک آ گئی. ابھی میری بہن کو بڑے مصائب اٹھانے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں زینب آج تو قربانی کا دن ہے، جا زینب میں نے تیری خاطر تیرے بچوں کو اجازت دی. اونو محمد کو اجازت مل گئی. عباس علمدار ان کمسن بچوں کو 10-11 برس کے سن ہیں، ان کمسن بچوں کو مولا عباس گھوڑے پہ بٹھانے لگے. جیسے ہی گھوڑے پہ سوار کرانا چاہتے ہیں جناب زینب آگے بڑھی. عزادارو سنا نہ جائے گا، جناب زینب آگے بڑھی بچوں کے بازو تھامے اور تھام کر کہتی ہیں دیکھو اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا. یہ ماں ان بچوں سے کہہ رہی ہے جو 3 دن کے پیاسے ہیں، خبردار لڑتے لڑتے اگر نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ ابھی خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اگر ان سے پہلے پانی پی لیا تو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. عزاداروں بچوں کو ابو الفضل عباس نے سوار کرایا. یہ بچے جو جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں, کمسن ہیں, مگر اس طرح سے دادے شجاعت دلوائی کہ لشکر یزید سے آواز آنے لگی, ارے ان سے مقابلہ نہ کر سکیں گے, یہ ہاشمی گھرانے کے شہزادے ہیں, انہیں گھیر کے مارو. عزادارو زینب کی عمر بھر کی کمائی نرغے آدھا میں گر گئی, لڑتے لڑتے چھوٹا بیٹا گھوڑے سے گرا زخمی ہوا, لڑتے لڑتے بڑا بیٹا پھر گھوڑے سے گرا زخمی ہوا. جب یہ دونوں بچے گرے ہیں صدا دی آقا ادرکنی, ارے اس صدا کا سننا تھا, عباس دوڑے, حسین ابن علی دوڑے. ارے جب پہنچے ہیں نا مقتل میں, ایک کی روح پرواز کر چکی تھی, ایک بھائی کے جسم میں چند سانسیں باقی تھی. اٹھایا لاشوں کو, ایک کو ابو الفضل عباس نے اٹھایا, ایک کو مولا حسین نے اٹھایا, خیمے کی طرف آئے ہیں. جب بھی کسی شہید کا لاشا خیمے کی طرف آتا تھا, سب سے آگے جناب زینب کھڑی ہوتی تھی. مگر جب اونو محمد کا لاشا آیا ہے نا, جناب زینب کھڑی نہیں تھی. ایک مرتبہ لاشوں کو لا کے خیمے پہ رکھا, مولا حسین کہتے ہیں زینب کہاں ہے؟ بیبیوں نے کہا شہزادی زینب سجدہ شکر میں ہے, بارے لہا میرے بچوں کی قربانی قبول کر لے. جناب حسین کہتے ہیں جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ. جناب زینب آئی, آ تو گئی, بچوں کے لاشیں ہیں مگر زینب کھڑی ہیں, رو نہیں رہی, خاموش ہیں. میں نے اپنے بچوں کو بھائی پہ صدقہ کیا ہے, اس دین پہ قربان کیا ہے, میں بچوں کو نہیں رہوں گی. جب زینب نہیں جھکی تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا زینب آج میں حکم دیتا ہوں, میں حکم دیتا ہوں اپنے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگا لے. ارے جب مولا حسین نے کہا جناب زینب دونوں بچوں کی لاشوں کے درمیان بیچ میں بیٹھ گئی, ایک بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, ایک بچے کے سینے پہ سر رکھا, دیکھا کہ محمد کی زبان ہل رہی ہے, کان قریب کیے, بچہ کہہ رہا تھا اماں اب تو راضی ہونا, اماں نہر فرات تک گئے مگر علی اصغر سے پہلے پانی نہیں پیا. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے ام المصائب بی بی کے بچوں کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. بارہ اللہ اس قلیل عبادت کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار تجھے شہداء کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ, باب الحوائج کے کٹے شانوں کا واسطہ, علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں. بائے لہا جس جس مومنہ کے دل میں جو جو حاجت ہے خدایا غیب سے پورا کر دے. جو قرض دار ہے غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دے. جو بے روزگار ہے اس کی روزی کا سبب بنا دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے. جو متمنی حج و زیارات ہے اسے حج و زیارات سے مشرف فرما. معبود تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا, تجھے واسطہ حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد کا, مومنہ میں آل محمد میں جو بیمار ہیں خدایا ان تمام مومنوں کو اور حمزہ کو بھی خدایا غیب سے شفاء کامل عطا فرما. پاک پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. جو خون بہ رہا ہے فلسطین میں, کشمیر میں, جہاں جہاں مسلمانوں پر مومنوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما. پاک پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات عزائے حسینی کی خدمت کر رہے ہیں خدایا جہاں جہاں بھی زمین پر ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا. خدایا دشمنان اسلام جو سازش کر رہے ہیں ان کو اسی سازش کے جال میں پھنسا دے. پاک پروردگار ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار غم حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ, ہماری آنکھوں کو اس طرح پاک